چورتی جاتی آتی ہے تو بہت نرم غذا بن جاتی ہے، معدہ اس کو جلدی قبول کرتا ہے اور وہ جلدی ہضم ہو جاتی ہے۔ وہ لوگ جن کو پیٹ کا مرض ہے، گیس کا مرض ہوتا ہے، وہ اس غذا کو زیادہ استعمال کریں تو پیٹ صحیح رہتا ہے، بہت مفید غذا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو پسند فرماتے تھے۔ تو اس بندے کو معلوم ہوگا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سجید پسند ہے، اس نے حضور کے سامنے سجید رکھا اور سجید کے ساتھ لوکی کے قتلے تھے، کدو بھی تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب سجید کھا رہے تھے تو کدو تلاش کر کر کے آپ استعمال فرما رہے تھے، کھا رہے تھے، نوش فرما رہے تھے۔ راوی حدیث حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور کو یحب الدباء، کدو لوکی بہت پسند تھا۔ اللہ نے اس کے اندر بہت فائدے رکھے ہیں، بالخصوص دماغی کام کرنے والوں کے لیے یہ بہت مفید غذا ہے۔ اللہ نے اس کے اندر ایسی چیزیں رکھی ہیں کہ دماغ کو ٹھنڈک پہنچاتا ہے، اس لیے حکیموں کے یہاں تو باقاعدہ اس کا تیل بھی نکالا جاتا ہے اس کے بیجوں سے، اس کو روغنِ کدو بولتے ہیں۔ اور جن لوگوں کو نیند نہیں آتی ان کے لیے یہ بہت مفید تیل ہوتا ہے، سونے سے پہلے 5 منٹ 10 منٹ مالش کر لیں، ہمدرد میں یہ تیل آتا ہے روغنِ کدو نام سے۔ دو چار دنوں کے بعد میں نیند آنا شروع ہوگی، 10-15 دن آپ مالش کر لیں تو معمول پر نیند آ جائے گی۔ ادھر ادھر جو نفسیاتی ڈاکٹروں کے چکر لگاتے ہیں ان کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کدو بہت پسند تھا، اس لیے راوی حدیث حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کانا یحب الدباء، آپ کو یہ کدو بڑا پسند تھا۔ قال ثابت، حضرت ثابت فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا، آپ فرماتے تھے کہ اس کے بعد سے میرے لیے کوئی کھانا تیار نہیں کیا گیا جس میں مجھے کدو ڈلوانے کی قدرت ہو اور کدو اس میں نہ ڈالا گیا ہو۔ مطلب یہ ہے کہ جو جب بھی مجھے کھانا بنانے کی خدمت سپرد ہوئی تو میں نے پھر اس کے اندر کدو ڈلوایا، اس لیے کہ حضور کو یہ کدو پسند تھا، لوکی پسند تھی، تو مجھے بھی یہ لوکی اور یہ سبزی، یہ کدو پسند آیا اور اس کا اہتمام فرمایا کرتے تھے وہ۔ اگلی حدیث حضرت امرا سے مروی ہے، وہ فرماتی ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دولت کدے پر کیا کرتے تھے، یعنی اپنے گھر میں آپ کا معمول کیا تھا۔ قیل لعائشہ ما کان یعمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی بیتی قالت کان بشرا من البشر، تو انہوں نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایک انسان تھے، انسانوں میں سے، اپنے کپڑوں میں سے خود ہی جو تلاش کر لیا کرتے تھے، خود ہی بکری کا دودھ نکال لیتے تھے اور اپنے سارے کام خود ہی کر لیا کرتے تھے۔ یہ آپ کی تواضع کی بات ہے۔ آج ہم مرد حضرات اپنے گھر میں اپنے کاموں کو خود کرنا عیب سمجھتے ہیں، سوچتے ہیں تو بس دوسروں کے کرنے کا کام ہے، کسی کے ہیں نوکر چاکر نہیں تو بس زوجہ مطہرہ کریں گی، بیوی کریں گی، اور ساری ذمہ داری۔ بعض جگہ تو دیکھا کہ صاحب پانی بھی اٹھ کر نہیں پیتے، وہ بھی بیوی ہی لائے گی، تو پیئیں گے ورنہ اٹھ کر نہیں جائیں گے۔ یہ کاہلی ہے، سستی ہے یہ، اور یہ عادت اچھی نہیں سمجھی گئی ہے۔ جتنا ہو سکے اپنے کام خود کرنے کی عادت ڈالنی چاہیے۔ یہاں پر یہ کہا گیا آدمیوں میں سے ایک آدمی تھے، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عام آدمیوں کی طرح اپنے گھر میں رہتے تھے، حالانکہ بادشاہ تھے، رسول تھے، لیکن آپ گھر میں بادشاہ اور رسول بن کر نہیں رہتے تھے، گھر میں جیسے ایک آدمی رہتا ہے اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی رہتے تھے, اور اکثر اپنے گھر کے کام آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود کر لیا کرتے تھے. اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو گھر کے جو چھوٹے سے چھوٹے کام, یہاں تک کہ صفائی وغیرہ کرنے میں بھی کوئی عار محسوس نہیں ہوتی تھی, گرانی محسوس نہیں ہوتی تھی. ایک حدیث میں ہے کہ جو کام اور لوگ اپنے گھروں میں کرتے ہیں وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی کر لیا کرتے تھے. بعض روایات میں مثال کے طور پر کچھ کام بھی گنوا دیے گئے ہیں, جیسے کہ اس روایت میں ہے. اسی طرح دوسری روایت میں ہے کہ آپ اپنا کپڑا خود سی لیا کرتے تھے, کپڑے پھٹ جاتے خود سی لیا کرتے. جوتا اگر ٹوٹ جاتا تو اس میں پیوند خود ہی لگا لیا کرتے, خود ہی گاٹ لیا کرتے تھے. اپنے کپڑوں کو بھی پیوند خود لگا لیا کرتے تھے. یہاں پر ایک لفظ ہے کہ آپ اپنے کپڑوں میں جو خود تلاش کر لیا کرتے تھے. حالانکہ بات یہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑوں میں جو پڑتی ہی نہیں تھی. یہ علماء کی تحقیق ہے, ساری کتابوں میں لکھی ہوئی ہے, حضور کے کپڑوں میں جو نہیں پڑتی تھی. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جو پیدا ہوتی ہے وہ بدن کے میل سے پیدا ہوتی ہے. سر کو آپ اچھی طرح سے نہیں دھوئیں, صاف نہیں کریں, تو یہیں پر جو پیدا ہونی شروع ہو جائیں گی, اور یہ بڑھتی ہے پسینے سے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو بہت پاک صاف رہنے والے تھے, طیب تھے, بہت پاکیزہ اخلاق اور پاکیزہ جسم رکھنے والے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم, تو جو کا تو مسئلہ ہی نہیں ہے, کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو پسینہ تھا اس میں اللہ تعالی نے خوشبو پیدا کر رکھی تھی, تو اس لیے جو کے باقی رہنے کا بھی سوال نہیں ہوتا تھا. تو پھر یہ کیوں کہا گیا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کپڑوں میں جو بھی خود ہی تلاش کر لیا کرتے تھے؟ تو علماء اکرام نے فرمایا ہے کہ اس لیے کہ چونکہ ایک ساتھ رہتے تھے, سفر کرتے تھے, تو ممکن ہے کہ کسی دوسرے کی جو اپنے بدن پر اپنے کپڑوں پر چل کر آ جائے, اس لیے آپ خود ہی تلاش کر لیا کرتے تھے. اور بعض علماء نے فرمایا کہ یہ تلاش کرنا دوسروں کی تعلیم کے لیے تھا کہ جب حضور خود اہتمام کر رہے ہیں تو تمہیں بھی اسی طریقے سے اہتمام کرنا چاہیے, کپڑوں کی پاکی اور صفائی کا مکمل لحاظ رکھنا چاہیے, دوسروں کی تعلیم کے لیے تھا. اگلا باب, باب ما جاء فی خلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کا بیان. میں نے کسی موقع پر آپ کو یہ بتایا تھا کہ اسلام اور ایمان اس کے اندر اصل میں پانچ چیزیں ہیں. کامل مسلمان بننے کے لیے ضروری ہے کہ پانچ چیزیں اس کے اندر ہونی چاہیے. عقائد کی پختگی, عبادات, اسلام نے جن جن عبادات کا حکم دیا ہے جتنی اور جب, ان کو اس طرح سے ادا کرنا, دوسری چیز. تیسری چیز ہے معاملات, لینے دینے کا جو معاملہ ہے شریعت نے جیسے بتایا ہے اسی کے مطابق کرنا. تیسری چیز ہے معاشرت, جن کے ساتھ ہمارا رہنا سہنا ہے ان کے حقوق ادا کرتے ہوئے چلنا. اور پانچویں چیز ہے اخلاق. اخلاق کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے اندر ایسی صفات ہوں کہ ہم سے کسی کو ذرا بھی تکلیف نہ ہو. ساری اچھی صفات جو انسان میں ہو سکتی ہیں وہ ہمارے اندر ہوں, جن کی بنیاد پر ہم کسی کے لیے بوجھ کا, تکلیف کا سبب نہ بنے. یہ اخلاق کا مطلب ہے. تو گویا کامل مسلمان بننے کے لیے اخلاق میں بھی کامل ہونا ضروری ہے. اگر کسی بندے کے پاس میں عبادات تو بہت ہے, عقائد بھی اس کے صحیح ہیں, لیکن اخلاق کے اعتبار سے وہ کمزور ہے, تو کہا جا سکتا ہے کہ کامل مسلمان نہیں ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا انی بعثت لأتمم مکارم الاخلاق, میری بعثت ہی اس لیے ہوئی ہے کہ میں اچھے اچھے اخلاق تم کو سکھاؤں. یعنی حضور نے اپنے آنے کا مقصد یہ بتایا کہ میرے آنے کا مقصد ہی ہے. ایک حدیث میں فرمایا تم میں سب سے بہترین وہ ہے جس کے اخلاق سب سے اچھے ہوں. یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اور آپ نے فرمایا میرے نزدیک بھی تم میں سب سے بہتر وہی ہے جس کے اخلاق سب سے اچھے ہیں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے متعلق تو قرآن نے گواہی دی, انک لعلی خلق عظیم, کہ اللہ نے آپ کو سب سے اچھے عمدہ اونچے اخلاق سے نوازا ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم, حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے کسی نے پوچھا کہ امی جان حضور کے اخلاق کیسے تھے, تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرمایا کہ تم قرآن نہیں پڑھتے؟ کہاں پڑھتے تو ہیں. کہلے کہ کان خلقہ القرآن, کہ حضور کے اخلاق وہی ہیں جو قرآن میں ہیں. قرآن میں جتنے اوصاف کا, اخلاق کا, اچھی صفات کا تذکرہ ہے وہ سب حضور میں تھے, اور جن چیزوں سے قرآن نے منع کیا ہے, برا سمجھا ہے, جن بری عادتوں سے, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بچتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونچے اخلاق تھے. قرآن جس کے اخلاق کی گواہی دے اللہ رب العزت, تو اللہ سے بڑی گواہی تو کسی کی بھی نہیں ہو سکتی. حضور کی یہ اخلاق نہ صرف یہ کہ اپنوں کے لیے, غیروں کے لیے بھی تھے. آپ اندازہ لگاؤ اس سے بڑا اخلاقی رویہ کیا ہو سکتا ہے. ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ تشریف لے گئے, قبرستان میں گئے تھے آپ, وہاں پر دیر ہو گئی. قریب میں یہودی آبادیاں تھیں. ایک یہودی عورت نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کر دی, اور اس عورت نے اس دعوت میں, اس کھانے میں زہر ملا دیا. اتنا خطرناک زہر تھا کہ ایک صحابی تو اس کو کھا کر اسی وقت فوت ہو گئے تھے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان پر رکھا تو زہر نے بتا دیا کہ میرے اندر زہر ملا ہوا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کھانے کو باہر نکالا, لیکن اتنا خطرناک تھا کہ اتنا بھی وہ اثر کر گیا تھا, اور آخر تک حضور کے جسم میں درد اٹھتا تھا اس زہر کے اثر سے. دنیا سے تشریف لے جانے کے وقت تک اس کا اثر رہا, اتنا خطرناک زہر تھا وہ. جب کھانے نے خود ہی حضور کو بتا دیا جس میں زہر ملا ہوا ہے, اور صحابی کا بھی انتقال ہوا جو کھا چکے تھے ایک دو لقمہ, تو حضور نے اس عورت کو بلوایا, کہا کہ تو نے زہر ملایا ہے. اس نے سمجھا کہ بھی تم کو تو اللہ نے بتا دیا, کیونکہ جتنے یہودی تھے وہ سب حضور کو سمجھتے تھے پکے طور پر. یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم, جیسے اپنی اولاد کو پہچانتے ہیں ایسی حضور کو پہچانتے تھے کہ یہ اللہ کے رسول ہیں. تو ان کو یقین تھا, اس لیے وہ سمجھ گئی کہ ان کو تو اللہ نے بتا دیا, اور ایک بڑا حادثہ بھی سامنے ہو چکا ہے. تو اس نے فوراً اگل دیا اور سچ کہہ دیا کہ ہاں صاحب میں نے زہر دیا ہے, اس میں گوشت میں زہر ملایا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ٹھیک ہے چلو چھوڑو, اس کو معاف کر دیا. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ اجازت دیجیے اسے ختم کر دیا جائے. آپ نے فرمایا نہیں, آپ نے فرمایا نہیں, چھوڑ دیا کہ یہ معمولی بات ہے. یہ بہت اونچے اخلاق انسان کے پاس ہو, حالانکہ آپ چاہتے تو ذرا سی دیر میں آپ اس کے ٹکڑے کروا سکتے تھے. جانثار صحابہ آپ کے موجود تھے, اور اس وقت مدینے میں مستحکم حکومت قائم تھی, مدینے میں اور مدینے کے اطراف میں تو تھی ہی, اور جرم اس کا ثابت ہو چکا تھا. اور آگے چلیے, جنگ احد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے ساتھ جو معاملہ ہوا ہے, آپ کو بہت رنج ہوا ہے. اتنا رنج ہوا آپ نے کہا کہ میں بھی کفار کے 70 لوگوں کے ساتھ ایسے ہی معاملہ کروں گا جیسے میرے چچا کے ساتھ کیا ہے. لیکن پھر قرآن کریم کی آیت نازل ہوئی اور اس میں کہا گیا وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُ وَخَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ، صبر کرو تو یہ زیادہ بہتر ہے، اصبر وما صبرک الا باللہ، یعنی بدلہ برابر کا لے تو سکتے ہو لیکن اولو العزم لوگوں کے لیے صبر کرنا ہی بہتر ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر فرمایا اور بدلہ لینے کا خیال ترک فرما دیا۔ پھر جب مکہ فتح ہوا ہے تو فتح مکہ کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اب تک سب سے زیادہ تکلیف دینے والے جو لوگ تھے ان میں سے ایک ابو سفیان تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ان کو جب لے کر آیا گیا اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے سفارش فرمائی تو حضور نے معاف فرما دیا، وہ بھی مسلمان ہو گئے، پھر حضور کے ساتھ ہیں۔ وہ ایک صحابی جوش میں انہیں دیکھ کر کہتے ہیں آج تو جنگ کا دن ہے اور آج کعبے کے غلاف کو اتارا جائے گا، آج بتا دیں گے ہم جو کچھ تم نے ہمارے ساتھ کیا ہے، یعنی آج پورا پورا بدلہ لیا جائے گا۔ حضرت ابو سفیان نے حضور سے کہا آپ کے صحابی کیا کہہ رہے ہیں؟ حضور نے کہا غلط کہہ رہے ہیں، غلط کہہ رہے ہیں، آج تو کعبے پر غلاف چڑھایا جائے گا، آج تو عزت دینے کا دن ہے، احترام کا دن ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور وہ صحابی حالانکہ انصار کے بڑے صحابی ہیں، جھنڈا ان سے لیا، ان کے بیٹے کو دے دیا۔ پھر آپ نے اتنی عزت بخشی کہ یہی ابو سفیان ہے اور ان کی بیوی ہندا، انہی کی بنیاد پر حضرت حمزہ کے ساتھ معاملہ ہوا ہے۔ کیا معاملہ ہوا ہے؟ کہ آپ کے سینے کو چیرا گیا، آپ کے ناک کان کو بھی کاٹا گیا، پورا مسئلہ بنایا گیا، لیکن حضور نے فرمایا من دخل دار ابو سفیان فہوا آمین، جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو اس کو امن ہے۔ ہندا کے گھر میں مطلب جو قاتلہ ہے، انہوں نے ہی وحشی، حضرت وحشی جو بعد میں مسلمان ہوئے، ان کو کہا تھا کہ انہیں قتل کرو، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے معاف کر دیا۔ حالانکہ یہ موقع ایسا تھا کہ آپ فاتحانہ داخل ہو رہے ہیں، اور جو قوم کسی جگہ فاتحانہ داخل ہوتی ہے، قرآن نے تصویر کشی کی ہے اس کی، ان الملوک اذا دخلوا قرية افسدوها وجعلوا اعزة اهلها اذلة وكذلك يفعلون، بادشاہ لوگ جب کسی شہر میں داخل ہوتے ہیں، کسی ملک میں داخل ہوتے ہیں نا فاتحانہ انداز سے، اذا دخلوا قرية افسدوها، پورے کو بگاڑ کر رکھ دیتے ہیں، تہو بالا کر دیتے ہیں، وجعلوا اعزة اهلها، اور جو عزت دار لوگ ہوتے ہیں ان کو ذلیل کر کے چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ قرآن نے تصویر کشی کی، اور یہ سارے کے سارے وہ لوگ تھے جو حضور کے، حضور کے صحابہ کے پکے دشمن، ہمیشہ سے نقصان دینے والے، قتل کی سازشیں کرنے والے، قتل کرنے والے، لیکن حضور کہتے ہیں کہ سب کو معاف، معافی کا عام اعلان فرما دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اس سے بڑھ کر اخلاق کریمہ نے کیا ہو سکتی؟ اس لیے حضور نے فرمایا کہ تم میں سب سے بہتر وہ ہے جس کے اخلاق سب سے بہتر ہو۔ اخلاق میں بہت اہم صفت ہے معاف کرنا، ابھی کچھ حدیث آئیں گی اس میں آپ کو بتایا جائے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے موقع پر صحابہ کو یہ سکھایا ہے، معاف کرو، معاف کرو، معاف کرو۔ اب پہلی جو حدیث ہے وہ خارجہ بن زید ابن ثابت سے مروی ہے، زید ابن ثابت انصاری صحابی ہیں اور حضرت خارجہ ان کے صاحبزادے ہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ ایک موقع پر میرے والد محترم یعنی حضرت زید ابن ثابت بیٹھے ہوئے ہیں ایک جگہ۔ زید ابن ثابت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے قریبی صحابہ میں سے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کا دور بھی ہوا ہے قرآن کریم کا، اور یہ کاتبین وحی میں سے ہیں، کتابت کرتے تھے وحی کی۔ حضور تو لکھنا پڑھنا جانتے نہیں تھے، جب وحی نازل ہوتی تو صحابہ کو بلا لیتے، ان کو بہت زیادہ بلایا گیا، اور اخیر میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حضرت جبرائیل علیہ السلام سے دور ہوا ہے قرآن کریم کا، اس کے سننے والے ہیں، تو کاتبین وحی میں ان کا ایک خاص درجہ ہے۔ وہی لکھنے والوں میں. تو ان کے صاحبزادے کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہمارے والد محترم تشریف فرما تھے, کچھ لوگ آئے, دخل نفر, ایک جماعت آئی اور میرے والد سے کہا, فقالوا له حدثنا احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, کہ ہمیں حضور کی کچھ حدیثیں سنا دو. تو کہتے ہیں ماذا احدثکم, یہ کہتے ہیں کہ میں تم سے کون کون سی حدیث سناؤں, کیا کیا سناؤں, بہت ساری حدیث ہیں. پھر خود بتاتے کن تجارہ, کہ میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوسی تھا. فکان اذا نزل علیہ الوحی, جب جب حضور پر وحی نازل ہوتی, بعث الی فکتبته له, تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم میری طرف کسی کو بھیجتے, کسی آدمی کو بلانے کے لیے بھیجتے اور میں حاضر ہو جاتا, اور حضور حکم فرماتے کہ ابھی ابھی یہ آیت نازل ہوئی ہے تم لکھو, تو میں حضور کے لیے لکھ دیا کرتا تھا. اور پھر حضور کے اخلاق کا تذکرہ کرتے ہیں کہ حضور اتنے بڑے تھے, بادشاہ ہیں, رسول ہیں, لیکن اس کے باوجود فَكُنَّا إِذَا ذَكَرْنَا الدُّنْيَا ذَكَرَهَا مَعَنَا, اگر ہم کبھی حضور کے ساتھ بیٹھ کر کچھ دنیا کی باتیں کرتے, حالانکہ آپ ہمیشہ آخرت ہی کے تصور میں رہتے تھے, تو آپ اس کو بھی گوارا فرما لیا کرتے تھے اور ہماری دل جوئی کے لیے ساتھ میں بات کرتے تھے. دنیا کی باتوں کا مطلب باغات کی بات ہے بھائی, باغات میں پھل ایسے ہیں, اس سال باغ پھل کم آیا ہے, ایسے کرنے سے ذرا, یہ اس وقت میں باتیں ہوتی تھیں. تجارت اس موسم میں یمن کی طرف کی جائے گی جو زیادہ اچھا ہے, شام کی طرف قافلے کم جا رہے ہیں کیونکہ تجارت کا زور شور ادھر کم ہے, اس طرح کی باتیں. تو کہتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اگرچہ عادت یہ تھی کہ آپ آخرت ہی کی توجہ دیتے, آخرت کی باتوں میں, آخرت کی فکر میں رہتے, لیکن ہم اگر حضور کے ساتھ کچھ دنیاوی ذکر کرتے تو حضور بھی اس قسم کا ہمارے ساتھ تذکرہ فرماتے. اور جس وقت ہم آخرت کی طرف متوجہ ہوتے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی آخرت کی طرف متوجہ ہوتے, اس کا تذکرہ فرماتے. پھر فرمایا وَإِذَا ذَكَرْنَا الطَّعَامَ ذَكَرَهُ مَعَنَا, اور جب کچھ کھانے پینے کا ذکر ہوتا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی ویسا ہی تذکرہ فرماتے, کھانے کے آداب, فوائد, لذیذ کھانوں کا ذکر, مضر کھانوں کا تذکرہ وغیرہ وغیرہ, یہ باتیں. یہ نہیں کہ بس کھانے کی لذتوں کے متعلق بات چل رہی ہے, بلکہ جب کھانے کا تذکرہ آ جاتا, کھانے پینے کا, تو پھر آپ کھانے کے آداب بھی بتاتے, یہ بھی کھانا اس طریقے سے کھانا چاہیے, اس میں یہ فائدے ہیں, کھانے کی لذتیں, کھانے کے اندر جو فائدے ہوتے ہیں اور کھانوں میں وہ چیزیں جو نقصان دینے والی ہوتی ہیں ان کا تذکرہ وغیرہ وغیرہ, جیسے کہ پہلے بہت سی چیزیں گزر چکی ہیں. مثلا اس سے پہلے گزر چکا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا سرکہ کیا ہی اچھا سالن ہے, آئی نا پہلے حدیث آئی تھی, سرکہ کیا ہی اچھا سالن ہے. جس گھر کے اندر سرکہ موجود ہے تو وہ یہ نہ سمجھے کہ میرے گھر میں کوئی سالن نہیں ہے, اور عربوں کی عادت بھی تھی کہ کچھ نہیں ہے, پتہ روٹی سیکی, روٹی پکائی اور سرکے میں ڈبو ڈبو کر کھا لی. بعد لوگ خالص سرکہ بھی نہیں کھاتے تھے, سرکے میں پانی ملا لیا کرتے تھے, کچھ اور اس کو تیکھا بنانا چاہے تو اس میں پیاز ڈال لی, ہلکا نمک ملا لیا اور اسی سے روٹی کھا لیا کرتے تھے. عرب کو سرکے کا بڑا شوق تھا, عربوں کو. ہندوستان میں جب عربوں کا پہلا پہل لشکر آیا ہے, حجاج ابن یوسف نے بھیجا ہے سندھ کی طرف, سب سے پہلے ہندوستان میں سندھ کا علاقہ ہی اسلامی حکومت میں شامل ہوا ہے, سندھ جو کراچی وغیرہ کا علاقہ ہے اس طرف. تو عرب لوگ جب یہاں پر آئے تو بہت دوری ہو گئی تھی عرب سے, یہاں پر آنے میں جو انہیں آنے کے بعد ایک خاص جو ضرورت پیش آئی ہے تو یہاں ان کو سرکہ نہیں مل رہا تھا اس وقت. تو محمد ابن قاسم نے اپنے چچا حجاج ابن یوسف کو لکھا کہ ہم لوگ عرب ہیں سارے کے سارے, ہم کھانے کے وقت سرکے کی شدید ضرورت محسوس کر رہے ہیں. تو حجاج ابن یوسف نے کیا کیا تھا؟ اس نے روئی کے بڑے بڑے گالے لیے اور ان کو سرکے کے اندر خوب تر کیا اور دھوپ میں سکایا. ان کو بہت ساری روئی کاٹن لی اور سرکے کے اندر تر کر کر کے اس کو دھوپ میں سکایا اور اس کو پھر لپیٹ لپیٹ کے یہاں بھیج دیا. اور لشکر میں پھر تھوڑی تھوڑی روئی تقسیم کی گئی. جب کھانے کے ٹائم ہوتا تو پیالی کے اندر پانی بڑھتے اور روئی کو اس کے اندر ڈال کے نچوڑ دیتے, سرکہ آ جاتا وہ, اور اس طریقے سے روٹی کھاتے تھے. بڑا شوق تھا عربوں کو سرکے کا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی سرکہ پسند تھا. تو ہمارے گھروں میں سرکہ رہنا چاہیے, فائدے کی چیز ہے. حضور نے فرمایا سرکہ کیا ہی اچھا سالن ہے. زیتون کے بارے میں فرمایا زیتون کا تیل استعمال کیا کرو, یہ مبارک درخت ہے, وغیرہ وغیرہ بہت سی حدیثیں پہلے آ چکی ہیں. تو حضرت یہ صحابی رسول زید ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اگر ہم حضور کی مجلس میں بیٹھ کر کھانے کا تذکرہ کرتے تو ایسے نہیں کہ حضور ناراض ہوتے, ہمارے ساتھ شامل ہو جاتے تذکرہ کرنے میں. اور کھانے کے فوائد, کھانے کے متعلق کچھ ضروری چیزیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو بتایا کرتے تھے. پھر میں فکل هذا احدثكم عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم, کہتے ہیں کہ یہ سب باتیں جو تم کو سنا رہا ہوں نا, یہ سب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں ہی تم کو میں سنا رہا ہوں. کون کہتے ہیں؟ یہ زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ. اگلی حدیث حضرت عمر بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے, کہتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقبل بوجهه وحديثه على اشر القوم يتالفهم بذلك فكان يقبل بوجهه وحديثه علي حتى ظننت اني خير القوم فقلت يا رسول الله انا خير او ابو بكر فقال ابو بكر. عمر بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے, اور یہ وہ صحابی ہیں جو کفار مکہ میں بڑے گھرانے سے ہیں, مکے کے بڑے گھر سے ان کا تعلق ہے, رئیس خاندان سے ہیں. جیسے حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی رئیس خاندان سے, یہ دونوں ہی ایک ساتھ مسلمان ہوئے ہیں. اور ان کی خوشی, ان کے اسلام پر حضور نے خوشی کا اظہار فرمایا. جب یہ مسلمان ہونے کے لیے آ رہے تھے حضور نے فرمایا لو آج مکے نے اپنے جگر کے ٹکڑوں کو تمہارے پاس لا کر ڈال دیا ہے. تو مکے کے جگر کے ٹکڑے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہا ہے, تو بڑے خاندان سے تھے. اسلام لانے سے پہلے حضور کے پکے دشمن, اور بہت سے موقع پر نقصان پہنچایا حضور کو, صحابہ کو. لیکن جب مسلمان ہوئے تو عجیب شان سے خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں اسلام لانے کے بارے میں آتی تھی بات. ان کے ایک بھائی پہلے سے مسلمان ہو گئے تھے, حضور ان سے پوچھتے تھے کہ خالد اتنا سمجھدار آدمی ہے, ابھی تک اسلام کو نہیں سمجھا؟ تو ان کے بھائی نے خط لکھا مکے میں کہ خالد تم کو حضور نے پوچھا ہے. وہ تعجب میں کہ میں نے تو جنگ احد میں اتنا نقصان پہنچایا, میری وجہ سے 70 صحابہ قتل ہوئے, اور ایسا پکا دشمن ہوں اور وہ مجھے یاد کر رہے ہیں. تو وہ حضور کے ان اخلاق سے بڑے متاثر ہوئے کہ اتنے اونچے اخلاق, اتنا نقصان پہنچانے کے باوجود بھی مجھے محبت سے یاد کر رہے ہیں. دل میں محبت آ گئی حضور کی, اسلام کی محبت آ گئی. امن بن العاص بھی نکلے مکے سے, خالد بھی نکلے. عجیب بات, دونوں کی ملاقات راستے میں ہوئی. ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں حیران پریشان, کہاں جا رہے ہو؟ انہوں نے پہچان لیا, بڑے سمجھدار ہوتے تھے عرب کے لوگ, سیرک. کہہ لے کہ جہاں تم جا رہے ہو وہیں ہم جا رہے ہیں. اب دونوں مل کے گئے, حضور نے اسلام پیش کیا, انہوں نے فوراً قبول کیا, کلمہ پڑھا. لیکن حضرت عمر بن العاص کے لیے جب حضور نے کہا کہ کلمہ پڑھو, انہوں نے کہا اشترط یا رسول اللہ, میری کچھ شرط ہے تو میں اسلام قبول کروں گا اگر شرط مان جائے. حضور نے کہا ماذا تشترط, تشترط ماذا, کیا شرط ہے تمہاری؟ یہی صحابی عمر بن العاص. تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ میری شرط اتنی ہے کہ ان یغفر لی, اسلام لانے کی وجہ سے میری مغفرت ہو جائے, اللہ مجھے معاف کر دے. ایک صحابی کی اور کیا شرط ہوگی؟ حضور نے فرمایا یا عمر الا تعلم ان الاسلام يهدم ما كان قبله, امر کیا تم نہیں جانتے اسلام پہلے کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے, حج پہلے کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے, توبہ پہلے کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتی ہے. اس لیے جب تم اسلام قبول کر رہے ہو تو اسلام کی برکت سے پہلے جو بھی کچھ کیا ہے سب اللہ معاف کر دیں گے. انہوں نے فوراً ہاتھ پھیلایا اور اسلام قبول کیا, پھر حضور کے بڑے قریبی ہوئے, اور چونکہ ان کے اندر صفات تھی اس لیے حضور نے بہت سے موقع پر ان کو سردار بنایا, اپنے ہی زمانے میں سردار بنا کر بھیجتے تھے, اور اپنے ہی زمانے میں عمان کی طرف کا ان کو گورنر بنایا عمان کے علاقے کا, کیونکہ حضور کے آخر زمانے میں یہ یمن اور عمان تک اسلامی سرحدات پھیل چکی تھی. تو جیسے کہ یمن کا گورنر حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بنا کر بھیجا, تو عمان کی طرف کا گورنر ان کو بنا کر بھیجا, اور بہت سے موقع پہ ان کو باقاعدہ سرداری عطا کی. پھر حضور کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں بھی لشکر کے سردار رہے, اور حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں تو فاتح مصر یہی تھے, ایجپٹ کے فاتح یہی تھے, اور پھر ایجپٹ کے بہت دنوں تک گورنر رہے, تو بڑے اونچے درجے کے صحابی ہیں. یہ کہتے ہیں کہ قوم کے بدترین شخص کی طرف بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تالیف قلوب کے خیال سے اپنی توجہ اور اپنی خصوصی گفتگو مبذول فرماتے تھے, جس کی وجہ سے اس کو اپنی خصوصیت کا خیال ہو جاتا تھا. یعنی قوم کا کوئی بیکار آدمی, بدترین آدمی, شریر آدمی ہے, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اگرچہ معلوم ہوتا کہ یہ اچھا آدمی نہیں ہے, لیکن آپ کے اخلاق اتنے اونچے تھے کہ اس کے باوجود بھی آپ اس کی تالیف قلب کے لیے پوری توجہ اس کی طرف سر فرماتے تھے, اور وہ یہ سمجھتا تھا کہ میں خاص ہوں حضور کی نگاہ میں, حضور کی نگاہ میں میں خاص ہوں. حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حضور چونکہ میرے ساتھ بھی ایسا ہی معاملہ کرتے تھے, تو میں بھی سمجھنے لگا کہ میں حضور کی نگاہ میں بہت اچھا ہوں, کیونکہ حضور کا رخ میری طرف رہتا تھا اور میں سمجھتا تھا سب سے زیادہ توجہ میری طرف فرما رہے ہیں. تو کہتے ہیں کہ میں نے اسی خیال سے ایک دن حضور سے پوچھ لیا, اے رسول اللہ میں دیکھتا ہوں کہ آپ کی توجہ میری طرف بہت رہتی ہے, آپ یہ بتائیں کہ میں افضل ہوں یا ابو بکر؟ حضور نے فرمایا ابو بکر. پھر کہا یا رسول اللہ میں افضل ہوں یا عمر؟ حضور نے فرمایا عمر. میں نے پوچھا میں افضل ہوں یا عثمان؟ حضور نے فرمایا عثمان. جب میں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے تصریحاً پوچھا تو حضور نے بلا رعایت صحیح صحیح فرما دیا, میری مدارات نے مجھے افضل نہیں فرمایا. مجھے اپنی اس حرکت پر بعد میں ندامت ہوئی اور یہ خیال ہوا کہ مجھے ایسی بات ہرگز نہیں پوچھنی چاہیے تھی. لیکن اس میں بتانا یہ چاہتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ میں اگرچہ یہ بات تھی کہ اس کی خدمات اسلام کے لیے زیادہ ہیں, یہ افضل زیادہ ہے, لیکن پھر بھی کوئی دوسرا آدمی آپ کے سامنے آتا تو اس کو بھی آپ ایسی ہی پوری توجہ عنایت فرمایا کرتے تھے کہ وہ یہ سمجھتا تھا گویا سب سے افضل حضور کی نگاہ میں ہی ہوں اور میں حضور کی نگاہ میں کچھ زیادہ ہی خاص ہوں. یہ آپ کے اونچے اخلاق کی بات ہے, اللہ تعالیٰ یہ اخلاق ہم سب کو بھی عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین, الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء المرسلین محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اللہ کامل توبہ, کامل ہدایت, کامل عافیت نصیب فرمائیے, اپنے نیک اور مخلص بندوں میں شامل فرمائیے. اللہ ہر قسم کے گناہوں سے, سیئات سے ہماری حفاظت فرما لیجئے. اللہ ہمیں گناہوں سے بچنا بڑا مشکل ہے, مگر اللہ آپ کو بچانا تو بہت آسان ہے. اللہ آپ جو زندگی رہ گئی ہے اللہ تقوی کے ساتھ گزروائیے. اللہ قدم قدم پر یا اللہ کامل تقوی نصیب فرمائیے, یا اللہ کامل رحمت نصیب فرمائیے, ہر قسم کی برائیوں سے, مصائب سے, کلفتوں سے, یا اللہ بلاؤں سے ہم سب کی, ہمارے بچوں کی, پوری گھروں کی, سب کی حفاظت فرمائیے. موت تک عافیت کے ساتھ تقوی والی زندگی نصیب فرمائیے. ہم میں سے جن کے اعزاء قریب رشتہ دار ماں باپ دنیا سے رخصت ہو گئے اللہ سب کی مغفرت فرمائیے. جو موجود ہیں ان کے ساتھ رحم و کرم کا معاملہ فرمائیے. یا اللہ ہم سب کے بچوں کا فیوچر مستقبل روشن بنائیے, تابناک بنائیے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قابل اتباع نصیب فرمائیے. آپ کی سنتوں پر زندہ رکھیے, آپ ہی کی سنتوں پر موت بھی عطا فرمائیے. پاک پروردگار ہم یہ سب جمع ہوتے ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو حاصل کرنے کے لیے، آپ کی سنتوں کی معلومات کے لیے. یا اللہ ان پر عمل کی بھی توفیق نصیب فرمائیے. یا اللہ ایک ایک سنت پر یا اللہ چلنے والا بنائیے. یا اللہ حدیث پاک کی برکتوں سے ہم سب کو مالا مال فرمائیے، ہم سب کو مالا مال فرمائیے. ہائے اللہ اس حدیث کی برکت سے ہم سب کے سینوں کو منور فرما دیجیے. اللہ اس حدیث پاک کے درس کا کی برکت ہم سب کو اور ہمارے گھر کے والوں کو، ہمارے پاس پڑوس والوں کو، ہمارے دوست اقریبا سب کو یا اللہ دور تک اس کا فیض پہنچائیے. صلی اللہ علیہ نبی الکریم محمد والا علی و صحبی اجمعین.